اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید کا چیپٹر جو ہے اس میں اب دو درس ہیں میرے خیال میں، جس میں البقرہ کی پہلی 100 آیات آپ سمجھیں کہ 97 to 99 یہ ہم پڑھ لیں گے، اور قرآن میں الفاتحہ کے بعد توحید کا جو پہلا بیان ہے وہ یہی بیان ہے، یعنی ترتیب توفیقی جو ہے، جو ہماری سمجھ کے مطابق جس کی کمپلیکسٹی بڑھتی ہے، وہ اس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا جو بیان ہمیں دیا ہے، جو پہلا درس ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے آہستہ 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 لفظ بہ لفظ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اگلا جو درس ہوگا آپ کا میرے خیال میں، اس میں 7 ایڈیشنل اسباق ہوں گے اور ذرا ایک کمپلیکیٹڈ درس ہوگا وہ۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ نے پچھلے چند دروس نہیں سنے ہوئے تو آج سن لیں، آج اور کل کوشش کریں کہ آپ وہ سارے دروس سن لیں اور انہیں ایک جگہ پہ رکھ کے انہیں سوچیں، کیونکہ کل جو حصہ کل کا مطلب جو اگلے درس میں جو حصہ پڑھایا جائے گا اس میں اس سارے سبق کو اکٹھا باندھ کے بتایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو آج شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے یاد دلا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقہ، وہ پکا وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ یہ جو آگے آیت آ رہی ہے، یہ آیت ایسی ہی تورات میں بھی موجود ہے، لا تعبدون الا اللہ، تم نے عبادت نہیں کرنی اللہ کے سوا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ احسان کا درجہ میں آپ کو ایک اور درس میں پڑھا چکی ہوں کہ احسان جو ہے حسن، حسین، نون، جس کا مطلب ہے بہترین، تو ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، وزل قربا، اور قرابت داروں سے، والیتاما، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے۔ قرآن کی ایک عادت آپ دیکھیں گے آگے کہ جہاں پر توحید کا ذکر ہے وہاں پہ والدین کا ذکر آتا ہے۔ مشہور آیات ہیں اللہ کی، اللہ تشرکو باللہ وبالوالدین احسانا، جہاں پر توحید کا ذکر ہے اور جہاں پہ شرک کو رد کیا گیا ہے وہاں پہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ، مطلب ایک ہی آیت میں والدین کو بیان کیا جا رہا ہے، تو تین باتیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اسی طرح جو آپ کے والدین ہیں، جن دو انسانوں کے ملاپ سے آپ کا جنم ہوا ہے، وہ دنیا میں ایک ہی سیٹ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ اللہ کی ذات میں کوئی شرک نہیں کر سکتے، اسی طرح اپنے والدین کے جوڑے میں آپ کوئی شرک نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو ماں ہے وہی آپ کی ماں ہو سکتی تھی، اور جو آپ کے والد ہیں، جو آپ کے باپ ہیں، وہی آپ کے باپ ہو سکتے تھے۔ یہ آپ کا جو سٹرکچر ہے اور آپ کا جو جنم ہے، یہ ان دو انسانوں کے ملاپ سے لکھا ہوا تھا۔ تو جس طرح اللہ کی ذات یونیک ہے اور اللہ کی ذات یکتا ہے، اسی طرح آپ کے والدین کا جوڑا جو ہے یہ بھی یکتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں شرک معاف کر، میں ہر گناہ معاف کر دوں گا جو میری مرضی ہوگی، سوائے شرک کے، سوائے اس کے کہ میری ذات میں شرک کیا جائے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی ابھی بتایا ہے کہ جہاں پہ شرک کا ذکر آیا ہے اور جہاں پہ توحید کو بلند کیا گیا ہے، وہاں پہ والدین سے احسان کرنے کا حکم لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک ایسا گناہ جسے اللہ کسی صورت نہیں معاف کرے گا، وہ شرک ہے، اور ایسا ہی ایک گناہ کبیرہ یعنی شرک کے برابر ایک گناہ کبیرہ اپنے والدین کی نافرمانی ہے۔ ہمارے دین میں، تورات میں، انجیل میں، سب میں والدین کی نافرمانی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس کی کوئی معافی نہیں ہے، جس کو بہت برا کہا گیا ہے، اور جس کے لیے کوئی سد باب نہیں لکھا گیا کہ آپ ایسا آپ کنفیس کر لیں اور آپ ایسا ایک فدیہ دے دیں اور آپ اس طرح کی کوئی عبادت کر لیں تو اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اس سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور اگر بدقسمتی سے اور کسی کی بدبختی سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے تو پھر رجوع کرنا اور توبہ کرنا اور اس گناہ کا سد باب کرنا بہت ضروری ہے، والدین کی زندگی میں ہی اگر ہو جائے، کیونکہ یہ ایک بہت مختصر وقفہ ہے۔ یہ تیسری بات ہے، دو پوائنٹس میں نے آپ کو سمجھا دیے نا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے کے لیے ہمیں اس زندگی کا وقفہ دیا گیا ہے، جس میں ہماری شعوری زندگی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہماری زندگی کا شاید ایک چوتھائی حصہ ہوتا ہے یا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے، جو ہماری شعوری زندگی ہوتی ہے، جس میں ہم وہ جوانی کی جو ایک گرمی ہوتی ہے یا جو بلوغت کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ شعوری زندگی نہیں ہے۔ انسان بچہ ہوتا ہے، اور بچے کے ساتھ بہت سی رعایتیں ہیں، بچے پہ حد نہیں جاری ہو سکتی، بچہ معصوم ہے، بچہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جو شعوری زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کا بندہ بن کے رہنے کا حکم ہے، اور یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس میں اگر خدا نخواستہ شرک سرزد ہو جائے ہم سے تو اس کی بہت پوچھ ہے۔ اسی طرح جو ہماری غیر شعوری زندگی ہوتی ہے وہ ہم اپنے والدین پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور وہ غیر شعوری زندگی ہم والدین کے سہارے گزارتے ہیں، بلکہ زندگی کے شروع میں اگر والدین کا سہارا نہ ہو تو بچے کا زندہ بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ ماں اسے سینچتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، باپ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے سر پہ چھت، اس کی تعلیم کا انتظام، اس کی تربیت کا انتظام، اس کے کھانے پینے کا انتظام، ہر ایک ذمہ داری جو ہے وہ والدین کے ذمے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس زندگی کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھنا، ہماری توحید کے بارے میں، وہ ہماری غیر شعوری زندگی ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں والدین دیے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہماری دیکھ بھال کریں، اور وہ غیر شعوری زندگی ہم ایسے گزار لیں کہ باقی شعوری زندگی میں ہم توحید پر قائم رہیں۔ تو یہ تین باتیں ذہن میں رکھیں، اور آگے آپ انشاءاللہ قرآن میں دیکھیں گے کہ جہاں پہ توحید کا ذکر ہے وہاں پہ والدین کا ذکر ضرور آیا ہے، اور یہ بڑا ایک خوبصورت کنیکشن ہے اگر ہم شروع سے ہی سمجھ لیں کہ توحید اور والدین کی فرمان برداری کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ فائنل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ ہم اللہ کی نشانیاں دیکھ کے سمجھتے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے کے لیے ہمیں ایک خاص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں والدین کے توسط سے مہیا کیے ہیں۔ شروع کی تربیت ہم سب کی ظاہر ہے، ایسے ہم لوگ تو الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں شروع سے ماں باپ نے ہی نماز پڑھنی سکھائی ہے، قرآن پڑھنا سکھایا ہے، تو ہم کسی صورت والدین کے احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ یہ بال والدین احسانہ جو لکھا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا درجہ ہے جسے حاصل کرنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ہم والدین کی نیکی کا بدلہ انہیں نہیں دے سکتے۔ پھر ہے وزل قربا، اور قرابت داروں سے پہلا حق جو ہے والدین کے بعد وہ قریبی رشتہ داروں کا ہے، جس میں سب سے پہلا حق رحم کے رشتہ داروں کا ہے، جو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ والیتاما، پھر دوسرا حق جو معاشرے میں ہے وہ یتیموں کا ہے، کیونکہ یہ وہ بے بس لوگ ہیں جن کے پاس والدین نہیں ہوتے، اور یقیناً یعنی کہ اگر اوپر اللہ ہے تو دنیا میں والدین دیے گئے ہیں اور یہ لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کا توسط بننا جو ہے، ان لوگوں کی مدد کرنا جو ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور اللہ ہم سب کو اس نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں مجھ سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا. بہت خوبصورت موٹیویشنل احادیث ہیں جس میں یتیم کی پرورش کرنا اور اس کی تربیت کرنے کی موٹیویشن دی گئی ہے. پھر ہے مساکین، مسکین کون ہے؟ یہ سین کاف نون سے یہ لفظ نکلا ہے، سکنا، جو ساکن ہو، جو زمین میں، جو دنیا میں اپنے لیے محنت نہ کر سکتا ہو. ہو سکتا ہے وہ معذور ہو، ہو سکتا ہے اس کے گھر کی ایسی مجبوریاں ہوں جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے باہر نہ جا سکتا ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہو، ہاتھ پیر اس کے ثابت ہوں لیکن کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ محنت مزدوری نہ کر سکتا ہو. تو مسکین جو ہے یہ وہ ہے جو اپنے لیے محنت مزدوری نہیں کر سکتا اور وہ رکا ہوا ہے، محنت مزدوری کرنے سے رکا ہوا ہے. تو دیکھیں جو حقوق کا جو ایک سلسلہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، اور یہ قرآن میں مسلسل یہی ہے، یہی چین ہے، والدین سے احسان کرو، پھر قرابت دار ہیں جن میں رحم کے رشتہ دار سب سے پہلے ہیں، پھر معاشرے کے یتیم ہیں، اور پھر مسکین ہیں. یہ یاد رکھیں. زکوٰۃ کا بھی، یعنی والدین پہ تو خیر زکوٰۃ نہیں ہوتی اور جن کے آپ پہ حقوق ہیں ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن زکوٰۃ کی چین بھی یہی ہے، خیرات کی، صدقے کی چین بھی یہی ہے، نیکی کرنے کی چین، سب کچھ جو ہے وہ یہی ہے. حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے. یعنی باہر معاشرے میں جو ہم ایک اپنا نیکی کا اور اچھائی کا لبادہ لپیٹ کے رکھتے ہیں، اگر ہم وہ لبادہ گھر میں داخل ہوتے ہی اتار دیں اور گھر والوں سے بدسلوکی کریں اور بچوں کے اوپر اپنا غصہ نکالیں اور گھر والوں کو دہشت زدہ کر کے رکھیں، تو یقیناً پھر وہ لوگ جو ہیں وہ بدترین لوگوں میں آتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ، اور یہ بڑی خوفناک حدیث ہے، کہ تم میں سے بدترین وہ ہے جس کے غصے سے ڈر کے اس کے والدین اس کو اپنا یعنی مفہوم یہ ہے کہ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں یا اس کو اپنا مسئلہ بتانا چھوڑ دیں. تو بدترین کہا گیا ہے ایسے لوگوں کو. یقیناً ان سب باتوں سے بہت زیادہ بچ کے رہنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ساری بات کر کے اللہ نے ایک بات کی ہے جس کو ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید، جو بہت زبردست استاد تھے قرآن کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری بات بتانے کے بعد اللہ نے جو بات کی ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک برج ہے اس آیت کا. یعنی اس آیت کے شروع میں یہ سارے معاملات ہیں نا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا. پہلے تو توحید ہے جو کہ پہلا حکم ہے، لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں. اس کے بعد سارے معاملات ہیں، ماں باپ کے ساتھ معاملات کیا ہیں، احسان کا معاملہ کرنا ہے، قرابت داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے. اب جو آگے بات آ رہی ہے یہ ایک برج ہے ان معاملات کے اور آنے والی آیت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ بات ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم کہو لوگوں سے، تم کہنا لوگوں سے بہترین بات. قولوا للناس حسنا، یہ بات جو ہے یہ میرے خیال میں ہمیں اپنے دل پہ لکھ لینی چاہیے، یہ ہمیں اپنی ہر کتاب پہ لکھ لینی چاہیے، یہ ہمیں اپنے ڈیسک پہ لکھ کے لگانی چاہیے، یہ ہمیں اپنے آئینے پہ لکھ کے لگانی چاہیے. میرے خیال میں ہر انسان کو خاص طور پہ آج کل یہ بات اپنے ماتھے پہ لکھ کے لگانی چاہیے. اور یہ بات جیسے ہی آپ اپنا موبائل فون کھولیں یا سیل فون کھولیں یا کمپیوٹر کی اسکرین کھولیں تو آپ کے سامنے یہ لکھا ہو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. کیونکہ جیسے ایک، میں آپ کو ایک تصویر بھی بنا کے بھیجوں گی تاکہ میں آپ کو سمجھا دوں، یہ وہ برج ہے. یا جو لوگ آپ میں سے تھوڑا بہت سائنس جانتے ہیں، سائنس میں ایک اصول ہے فلکرم، ایک سٹرکچر کو کہتے ہیں جس کے اوپر رکھ کے آپ، جیسے ایک بہت بڑی چٹان کو اگر ہم نے ایک لکڑی سے اٹھانا ہے تو ہم اس لکڑی کے نیچے ایک اور پتھر رکھ دیتے ہیں، اور پھر جب ہم ایک سرے پہ زور لگاتے ہیں تو ہم اس چٹان کو بڑی آسانی سے اٹھا لیتے ہیں. اس سٹرکچر کو فلکرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری انسانیت کی جو، انسانیت کا جو، کی جو لکڑی ہے یا جو سٹک ہے انسانیت کی، وہ اس کا فلکرم جو ہے، اس کا جو وہ پوائنٹ جس کے اوپر وہ بیلنس ہے، وہ یہ حصہ ہے اس آیت کا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرنا. لوگوں سے لناس کہا گیا ہے، یہ اب اس میں قرابت دار اور ماں باپ اور بچے اور مسکین اور یتیم سب اس میں شامل ہیں، اس میں پوری انسانیت شامل ہے. تم نے لوگوں سے بہترین بات کرنی ہے. اگر دیکھیں حدیث میں ہے نا، اگر اچھی بات ہے تو بول دو ورنہ خاموش رہو، اور جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. یعنی اچھی بات جو کرنے کی بات ہے اگر وہ کر سکتے ہو تو ضرور کرو ورنہ خاموش رہو. اچھی ہی بات کرنی ہے، بری بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آج جو ایڈیشنل سیشن میں آپ کو بھیج رہی ہوں، بہت دنوں سے میں اس کی تیاری میں لگی ہوئی ہوں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ قولوا للناس حسنا جو ہے یہ اس کا سینٹر ہے. دل کے دکھ اور ان کا علاج اس سیشن کا نام ہے، اور وہ آج کا سیشن میں آپ کو اسی لیے پورا آج میں توحید کو ختم نہیں کر رہی تاکہ وہ سیشن سننے کا ٹائم آپ کو مل جائے. تو قولوا للناس حسنا کی ایک پوری آپ سمجھیں کہ تفسیر ہے اس میں، اور لوگوں سے بہترین بات کہنی ہے. کوئی بری بات نہیں کہنی، کوئی دل دکھانے والی بات نہیں کہنی، کوئی منفی فیلنگ، کوئی نیگیٹو بات نہیں کہنی، تنقید نہیں کرنی ہے، تنقید برائے تنقید نہیں کرنی ہے، نکتہ چینی نہیں کرنی ہے، کسی کا عیب نہیں چننا ہے، کسی کا عیب کسی کو بتانا نہیں ہے، غیبت نہیں کرنی. آج کل ہمارے ہاں جو بات چل رہی ہے، غیبت نہ کریں، ناٹ نو غیبت ویک. میں تو کہتی ہوں اللہ کرے پورا سال بن جائے، ساری زندگی بن جائے. اس قدر قبیح اور گندی عادت ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی غیبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے ایک استاد، اللہ انہیں بہت زندگی دے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ یؤمنون بالغیب کا کی ضد ہے. بڑی خطرناک بات ہے یہ. قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو متقین کی جو پہلی خوبی بتائی گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اور وہاں پہ تفسیر تو یہی ہے کہ اللہ ہے، رسول ہیں، فرشتے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے، لیکن ہمارا ان پہ پورا ایمان ہے. لیکن استاد محترم کے مطابق یؤمنون بالغیب وہ لوگ ہیں جو یعنی کہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ معاملہ جو سامنے کرتے ہیں، یعنی جو ان کے منہ پر کرتے ہیں، وہ ان کے غائب ہونے کے بعد بھی وہی معاملہ کرتے ہیں. بہت مشکل بات ہے یہ، بہت مشکل بات ہے. یؤمنون بالغیب کی یہ تفسیر میں نے جب سنی تھی تو میں نے کہا بھائی غیب پہ تو ایمان لانا بہت ہی آسان ہے، لیکن غیبت نہ کرنا. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب یا بہن ہمارے سامنے سے اٹھ کر جب پیچھے جاتا ہے اور غائب ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بس غائب ہو گیا ہے. ہمارا ایمان اٹھ جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے ہماری باتیں سن رہے ہیں. صرف ہمارے سامنے سے جب ایک شخص اٹھ کے غائب ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بلکہ ہم تو بہتان لگاتے ہیں، ہم تو تہمتیں لگاتے ہیں، ہم تو گناہ کبیرہ کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ تو موجود ہے جو ازل سے ابد تک موجود رہے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو قولوا للناس حسنا کی بہت بڑی تفسیر ہے، اور یہ وہ برج ہے. دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قرابت داروں سے، پھر یتیموں سے، اور پھر مسکینوں سے، اور پھر سب لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا. تو نماز کا قیام جو ہے وہ یہ پہلے والے معاملات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے نا یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں ہم کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کیسے ہوتا ہے، آخر اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو لوگوں سے بہترین بات کریں. جیسے نماز میں آپ اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ جھکے ہوئے، ڈرے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ مکمل پردے میں ہوتے ہیں، آپ مکمل صفائی میں ہوتے ہیں، آپ کی روح اس وقت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے روبرو ہوتی ہے. اگر آپ یہ فیلنگ نماز کے باہر قائم رکھ سکتے ہیں تو آپ کی نماز قائم ہے، ورنہ قائم نہیں ہے. اور یاد رکھیں قرآن میں کہیں پر بھی وَيُسْوِلُّ الصَّلَاةَ نہیں آیا ہے کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ کا حکم آیا ہے. تو ہم تو نماز کو صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں. اقیم الصلاۃ تو بہت بڑی بات ہے، نماز کو قائم رکھنا تو آپ ہمارے جیسے کمزور انسانوں کے لیے، میرے لیے شاید یہ انسانیت کی معراج ہے کہ میں وہ فیلنگ ایک نماز سے اگلی نماز تک قائم رکھ سکوں. جو مجھے نماز کے اندر شاید ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہوتی ہے تو میں اس فیلنگ کو چند لمحوں سے زیادہ بھی نہیں قائم رکھ سکتی۔ تو اس فیلنگ کو قائم رکھنے کا طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب تمہارا یہ معاملہ ٹھیک ہوگا تو تمہاری نمازیں قائم ہوں گی، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر تم مال، یہ زکوٰۃ مال کی پاکیزگی ہے، لیکن آتُوا الزَّكَاةَ، دینا تم زکوٰۃ، یعنی کہ چونکہ دینے کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو زکوٰۃ نفس کی پاکیزگی کے لیے بھی آتا ہے، زکوٰۃ دینا جو ہے وہ مال کی صفائی ہے، اور اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ اللہ کو ہر اپنی ابلٹی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ انفاق ہے، وہ خرچ کرنا ہے اور وہ پاکیزگی لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے چند ایک تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو، تم تو اعراض کرنے والے ہو، یہ تو تمہاری فطرت ہے کہ تم اعراض کرتے ہو۔ ایک اللہ تعالیٰ نے، اب یہ 83 جو ہے یہ اللہ نے ایک انڈیویجول کو حکم دیا ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک کر لو، ٹھیک ہے۔ اب اگر انڈیویجول اپنے معاملات نہیں ٹھیک کرتا، ایک معاشرے میں جو افراد رہتے ہیں، جو الگ الگ لوگ رہتے ہیں ایک معاشرے میں، اگر وہ اپنے یہ معاملات نہیں ٹھیک کرتے، شرک کرتے ہیں، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں، اگر وہ جیسے ہم آج کل اپنے موبائلوں پہ، فونوں پہ کس طرح کے میسیجز ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایسی اخلاق باختہ باتیں کبھی، کیا ہماری تو تربیت میں بھی یہ نہیں شامل، ہم تو وہ نسل ہیں، وہ جنریشن ہیں جن کو کتنی عمر تک گالیاں بھی نہیں دینی آتی تھیں، گالی سن کے ہم ہکا بکا رہ جاتے تھے، بلکہ پوچھا کرتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کی ایسی تربیت ہوئی ہے، اور ہم آج اپنے موبائلوں پہ اور اپنے سیل فونوں پہ کیا چیزیں لوگوں کو بھیج رہے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا، جب آپ موبائل کھولیں تو اس پہ لکھا ہو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ تورات کا حکم ہے، ایک امت کو حکم دیا گیا ہے۔ تو جب افراد یہ کام نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آیت نمبر 84 میں ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سب سے پکا وعدہ لیا، ٹھیک ہے، دیکھیں اوپر جو ہے نا وہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ انڈیویجولز یعنی ان کو ایک حکم دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں، تم لوگوں نے یہ یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ایک پکا وعدہ لیا تم سب سے، یعنی بنی اسرائیل جب ایک امت بن گئی تو ہم نے تم سب سے ایک وعدہ لیا، لا تسفکونا، نہیں تم بہاؤ گے، سین فے کاف، صفاق اس سے نکلا ہے، صفاقی اس سے نکلا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ لفظ پہلے کہاں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں آدم کو بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس زمین میں وہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور اس میں ظلم سے خون بہائے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم نہیں بہاؤ گے اپنوں کے خون، دماء دم خون کو کہتے ہیں، ولا تخرجونا، اور تم نہیں نکالو گے انفسکم اپنی جانوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو، من دیارکم تمہاری بستیوں سے، یہ فساد ہے، کسی کو اس کے گھر سے نکالنا، کسی کو بے گھر کرنا، کسی کا گھر، کسی کی عصمت، کسی کی چھت کو پامال کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم جب امت بن گئے تو ہم نے تمہیں یہ کہا کہ آپس میں اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے اور اپنوں کو ان کے گھروں سے، اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے، ولا تخرجونا انفسکم من دیارکم ثم اقررتم، پھر تو تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم تو گواہ ہو، یعنی تم لوگوں نے اس بات پہ میرے ساتھ اقرار کیا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم انتم ہؤلاء، یعنی تم لوگوں نے کیا کیا، تم لوگ پھر گئے، اللہ نے کہا ہے نا وانتم موردون، تم تو پھرنے والے ہو، تو وعدہ تو تم نے کر لیا، اقرار تو تم نے کر لیا، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، تھوڑی دیر کے لیے بنی اسرائیل کو ذہن سے نکال لیجئے اور اپنی قوم کو ذہن میں رکھیے. اپنی قوم کو, مسلمانوں کی تاریخ کو ذہن میں رکھیں, اپنے سارے فرقوں کو ذہن میں رکھیں, اپنے ملک میں ہونے والے فسادات کو, اپنے ملک میں ہونے والے فرقہ وارانہ دہشت گردی کو ذہن میں رکھیں. اللہ فرما رہا ہے ثم انتم ہؤلاء, پھر تم وہی لوگ ہو, تقتلون انفسکم, تم قتل کرتے ہو اپنوں کو, وتخرجونا, اور تم نکالتے ہو, فریقا منکم, ایک گروہ کو تم میں سے, من دیارہم, ان کے گھروں سے, ان کی بستیوں سے, تظاہرونا, تم چڑھائیاں کرتے ہو, علیہم, ان پر, بالاسم والعدوان, گناہ کے ساتھ اور عدوان, عدی, سرکشی کے ساتھ. مجھے زیادہ کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے, یہ آیت پڑھتے ہوئے ہمیشہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس آیت کی سمجھ مجھے, آپ یہ سمجھیں کہ کہیں 2007-2008 میں جب انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل آئی ڈی پیز آئے تھے, حیات آباد کے قریب پشاور میں آ کر رہے تھے, اور یہ لوگ سوات سے اور وزیرستان سے, سوات میں گاؤں ہیں, قبل اور بہت سے اور جگہ ہیں, اور وزیرستان سے یہ لوگ وہاں بھاگ کے آئے تھے کیونکہ وہاں پہ آرمی آپریشن ہو رہا تھا. ان لوگوں کے پاس جب میں گئی اور میں نے ان کا حشر دیکھا وہاں پہ, ان آئی ڈی پی کیمپس میں, دنیا کی تاریخ میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل کا جو لفظ ہے, یہ جو ٹرم ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. یونائٹڈ نیشنز نے, اقوام متحدہ نے ان کا یہ خاص نام بتایا تھا کیونکہ یہ پناہ گزین نہیں تھے, یہ ریفیوجیز نہیں تھے, یہ اپنے ہی ملک میں ڈسپلیس ہوئے ہوئے لوگ تھے, تو ان کا نام آئی ڈی پیز رکھا گیا, ان کو ریفیوجی نہیں کہا گیا. ریفیوجی وہ ہیں جو اپنے ملک کا جو سرحد ہے, اپنے ملک کی, اپنا بارڈر جو ہے وہ کراس کر جاتے ہیں, کہیں اور چلے جاتے ہیں, ریفیوج, پناہ ڈھونڈتے ہیں, جیسے افغانی مہاجرین تھے تو ہم ان کو افغان مہاجرین کہتے تھے, لیکن اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے ان لوگوں کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز نے ہمیں ٹرم دی تھی, انہوں نے کہا یہ ریفیوجی نہیں ہے, یہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل ہیں. اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گی, بات لمبی ہو جائے گی, لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ تم انہیں اپنے گھروں سے, ان کو قتل کرتے ہو اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو, تم ان پہ چڑھائیاں کرتے ہو گناہ سے اور سرکشی سے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى, اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کے, تُفَادُوهُمْ, فدیہ, تم فدیے دیتے ہو ان کے, وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ, حالانکہ حرام تھا تم پر, اخراجہم, ان کا نکالنا, ان کو ان کے گھروں سے نکالنا تم پہ حرام تھا اور تم نے انہیں نکال کے, اور پھر تم انہیں فدیے دے رہے ہو, خیراتیں دے رہے ہو, دیگیں پکا رہے ہو, تم ان کو پیسے دے رہے ہو کہ اوہو آپ بے گھر ہو گئے ہیں, آپ اپنے ہی وطن میں, اپنے ہی دیار میں بے آسرا اور بے گھر ہو گئے ہیں, تو ہم آپ کی مدد کریں, اور پھر اس مدد پہ تم اپنی دکانیں چمکاتے ہو. افتؤمنون, کیا پس تم ایمان لاتے ہو, ببعض الکتاب, کتاب کے کسی حصے پر, وتکفرون ببعض, اور انکار کرتے ہو کسی حصے کا, فما جزاء, پس کیا سزا ہے, من یفعل ذلک, جو ایسا کام کرے, منکم, تم میں سے, الا, مگر, خزی, رسوائی, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, ویوم القیامت, اور قیامت کے دن, یردون, وہ لوٹائے جائیں گے, وہ پھینکے جائیں گے, وہ رد کیے جائیں گے, الی اشد العذاب, ایک سخت عذاب کی طرف. استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہ ہم سب کو معاف کر دے. یہ سب واقعات جو ہیں, جتنے لوگ یہ درس سن رہے ہیں, مجھے اپنے دل میں کامل یقین ہے کہ ان کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور انہوں نے ایسے واقعات دیکھے بھی ہوں گے اور وہ اب بھی دیکھ رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, اور اللہ غافل نہیں ہے, عَمَّا تَعْمَلُونَ, اس سے جو تم کرتے ہو. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, اشتروا الحیات الدنیا, جنہوں نے خرید لی اس دنیا کی زندگی, بالآخرہ, آخرت کے بدلے میں, فلا یخفف عنہم العذاب, پس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب, ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. انشاءاللہ دوبارہ ملنے کے وعدے کے ساتھ, اور درس مکمل ہونے کے وعدے کے ساتھ, درس توحید انشاءاللہ, اس کے بعد رسالت کا حصہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.